گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں, درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ضیاء درود و سلام, جو کہ درود و سلام کے فضائل پر مشتمل احادیث کریمہ جو ہیں اس پر مشتمل رسالہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تراویح کی نماز الحمدللہ مسلمان پڑھتے ہیں, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں, اور بعض افراد عبادت کے شوقین پورا ماہ ہی مسجدوں میں حاضر رہتے ہیں, لیکن ایک اور ٹرینڈ جو چل پڑا ہے, رسم کہہ لیجئے, عادت کہہ لیجئے, اور بالخصوص جو کاروباری طبقہ ہوتا ہے ہمارا, جو کاروبار کرنے میں مشغول ہوتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں, اور خاص طور پر وہ دکاندار کے جن کا تعلق کپڑے جوتے انسان کے جسم سے جو متعلقہ اشیاء ہوتی ہیں ان سے ہوتا ہے, ان کی ہاں اب بہت زیادہ رائج ہوتا جا رہا ہے باب المدینہ میں, مرکز الاولیاء لاہور میں, اور شہروں میں بھی ہوتا ہوگا کہ 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح, زیادہ سے زیادہ 10 روزہ تراویح, اس کے بعد پھر وہ 30 روزہ ہی, 27 روزہ ہی ہوتی ہے. جو چند روزہ تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ تراویح پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, مسجد میں حاضر نہیں ہوتے اور اپنا کاروبار کرتے ہیں, یہ رسم کیسی ہے, یہ درست عمل ہے یا پوری تراویح پڑھنی چاہیے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تراویح کی نماز یہ سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی,
ٹھیک ہے,
اور یہ جب جب ماہ رمضان المبارک کی جو راتیں ہوتی ہیں, جیسے چاند رات کہتے ہیں, تو ابھی پہلا روزہ شروع نہیں ہوتا کہ اس سے پہلے جو رات ہوتی ہے وہ ماہ رمضان کی چاند رات,
ٹھیک ہے,
تو ماہ رمضان کی راتوں میں یہ قیام کی ایک صورت ہے جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, یہ سنت موقعہ ہے, تو اس کا تعلق 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ سے نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہ پورے مہینے
پورے مہینے
کی یہ باقاعدہ ایک سنت ہے تراویح کی,
ختم قرآن تک یا پھر 30 روزہ یا 29 روزہ جو بھی
29ویں جو بھی شب ہوگی,
اچھا,
یعنی 29 روزے تو ہوتے ہی ہیں, 30ویں شب بھی اگر مل جاتی ہے اور چاند عید کا نظر نہیں آتا تو یوں 30ویں رات بھی ماہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی جائے گی,
ٹھیک ہے,
تو یہ سنت موقعہ ہے. ایسا کہیں پر بھی یوں سمجھ لیجئے کہ کتاب و سنت میں, کتب فقہ میں, کہیں پر بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ 5 روزہ پڑھ لیں اب 25 دن آپ کو تراویح نہیں پڑھنی, یا 6 روزہ پڑھ لیں تو 24 دن تراویح نہیں پڑھنی, یا 10 روزہ پڑھ لیں تو بقیہ 20 دن آپ کو تراویح نہیں پڑھنی, ایسا کہیں پر بھی نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
ماہ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا, یہ چونکہ قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے, تو یہ 3 روزہ یا 5 روزہ یا 10 روزہ تراویح پڑھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے, یعنی جس نے بھی یہ رائج کیا ہوگا تو اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں تھا یا نہیں ہے یا نہیں ہونا چاہیے کہ بس تراویح اتنے ہی دن پڑھنی ہے اس کے بعد نہیں پڑھنی,
ٹھیک ہے,
اس کا جو مقصد ہے وہ ہے کہ کثرت سے قرآن پاک پڑھا جائے, یعنی بہتر ہے کہ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ تراویح میں ختم کیے جائیں,
لیکن جو طبقہ اس میں نظر آتا ہے نا وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آتا ہے, بظاہر لگتا نہیں ہے,
ہوتا یہ کہ ایک چیز ایک مقصد کے تحت آتی ہے,
ٹھیک ہے,
لوگ اس چیز کو اس کے مقصد سے ہٹا کے اپنی جو خواہشات ہوتے ہیں اس کے مطابق ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو تراویح پانچ روزہ یا دس روزہ, جیسے بعض مساجد ہوتی ہیں جہاں پہ مدرسے بھی اٹیچ ہوتے ہیں,
جی جی,
تو وہاں پر تین تین مرتبہ قرآن پاک ختم ہوتا ہے.
صحیح.
کہ اگر ایک دس روزہ تو اس کے بعد پھر دس روزہ, یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین روزہ کر لی اس کے بعد سترہ روزہ کر لی, پھر آخر میں اعتکاف والے ایام میں پھر ایک ختم قرآن دوبارہ ہوتا ہے. تو کثرت قرآن یعنی تلاوت میں آئے, کثرت سے تلاوت کی جائے, اس لیے یہ اگر پانچ روزہ دس روزہ کا اہتمام ہوتا ہے تو اچھی بات ہے. یا کوئی کثرت سے قرآن سننا چاہتا ہے کہ میں تین روزہ میں پورا قرآن سن لوں, اس کے بعد پھر دوبارہ قرآن سن لوں, پھر دوبارہ قرآن سن لوں, یہ بھی اچھی بات ہے. لیکن یہ سمجھ لینا کہ تین روزہ پڑھ لیا یا پانچ روزہ یا سات روزہ دس روزہ پڑھ لیا اب اس کے بعد تراویح نہیں ہے, تو یہ سوچ غلط ہے, یہ عادت غلط ہے. اور یہ اکثر جیسے آپ نے سوال کے اندر بھی فرمایا کہ اکثر جو تاجر برادری ہے یا بہت سارا ایسا طبقہ جو سیلز مین ہیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ اس طرح چھ روزہ تین روزہ میں چلے جاتے ہیں, اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں جو قیام اللیل ہے رات میں جو عبادت کا ایک انداز تراوی کی صورت میں اس کا حق ادا کر دیا, تو ایسا نہیں ہے. یہ پورے ماہ رمضان کی باقاعدہ ایک سنت ہے.
ٹھیک ہے,
قرآن پاک تراویح میں ختم کرنا یہ ایک الگ سنت ہے. تو آپ نے اگر قرآن پاک تین روزہ میں سن لیا,
ٹھیک ہے,
تو ایک سنت کی ادائیگی ہوئی ہے. ابھی پورا رمضان باقی,
تراویح پڑھنا ایک الگ,
تراویح پڑھنا یہ باقاعدہ ایک الگ سنت ہے. تو اس لیے جو ایسا کرتے ہیں کہ تین روزہ پانچ روزہ دس روزہ تراویح پڑھنے کے بعد تراویح نہیں پڑھتے اور یہ ان کی روٹین اور عادت بن گئی ہے, تو یاد رکھیں تراویح کی نماز پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے, اور سنت موقعہ کو چھوڑنے کی جو عادت بنا لیتا ہے تو وہ گناہگار ہوتا ہے. سنت موقعہ کا ایک بار چھوڑنا یہ برا کام ہے, اساعت یعنی برا عمل کہا جاتا ہے اس کو, لیکن جو اس کی عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ گناہگار ہوتا ہے. اب وہ افراد دیکھ لیں جو کئی سال سے پانچ روزہ پڑھنے کے عادی ہیں,
اس کے بعد پڑھتے ہیں,
اس کے بعد بقیہ پچیس چوبیس دن جو ماہ رمضان کے میسر ہوتے ہیں نصیب ہوتے ہیں ان میں تراویح نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یا وہ افراد بھی غور کریں کہ جو پورے ستائیس روزہ ختم قرآن تک تراویح ادا کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر اٹھائیسویں شب میں تراویح ہوتی ہے, انتیسویں شب میں اور تیسویں شب میں بھی تراویح کا سلسلہ ہو جاتا ہے, تو اس میں وہ آخری کی دو تین راتوں کے اندر غائب ہو جاتے ہیں. تو وہ بھی غور کریں کہ جو اٹھائیس انتیس اور تیسویں شب میں تراویح نہیں پڑھتے, اگر ان کی یہ روٹین بن جاتی ہے کہ نہیں پڑھنی, تو نہ پڑھنے کی وجہ سے کہیں یہ گناہگار نہ ہو. تو اس لیے یہ باقاعدہ ایک مستقل سنت ہے جس کو ہمیں مسلمانوں کو صرف مردوں ہی کو نہیں خواتین کو بھی سنت پہ عمل کرنا ہے, اور تراویح بیس رکعتیں ادا کرنی ہیں.
اچھا, جن لوگوں نے یہ پڑھ لی پانچ روزہ یا پڑھنے کی نیت کی ہوئی ہے پڑھیں گے, وہ پھر جب دوبارہ اگلے دنوں میں تراویح پڑھیں گے تو کیا وہ پورا قرآن پاک اسی طرح مکمل کرنا ضروری ہے کہ سورتیں جیسے عام طور پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہی کافی ہے؟
جیسے اگر کسی نے دس روزہ قرآن پاک پڑھ لیا یا ستائیس روزہ جو تراویح کا سلسلہ تھا وہ ہوا, اب اس کے بعد اٹھائیس انتیس تیس یہ تین دن یا چند دن جو بھی تراویح کے باقی بچتے ہیں, تو اس میں دوبارہ قرآن پاک اگر ختم کرنا چاہیں اور لوگ بھی تعاون کریں تو اچھی بات ہے, لیکن اگر لگتا ہے کہ لوگوں پر دشوار ہو جائے گا تو پھر سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, بعض مساجد ایسی بھی دیکھی گئی ہیں کہ دو دو تراویح ہو رہی ہیں, ایک تو مستقل وہ ستائیس روزہ چھبیس روزہ پچیس روزہ, اور ایک دوسری منزل اس کے تہ خانے میں یا اوپر کی منزل میں وہ سورتوں والی تراویح. شروع میں کیا ہوا کہ وہ انہوں نے تین روزہ ختم کر لیا قرآن پاک, اب وہ سورتیں وغیرہ بھی چل رہی ہیں, تو کیا ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں دو دو جماعتیں تراویح کے حوالے سے ہو سکتی ہیں؟
دیکھیں, اس میں کرنے میں یوں تو حرج نہیں ہے,
آواز بھی ٹکرا نہیں رہی,
الگ الگ ٹکرا رہی ہے, دونوں کا بالکل ادائیگی کا انداز جدا گانا ہے, ایک دوسرے میں خلل نہیں آ رہا, تو اس میں حرج نہیں ہے. البتہ جتنی جماعت طویل ہو کثیر ہو اتنا زیادہ اچھا ہے. تو اب یہ ممکن ہے کہ ان افراد کے لیے کوئی ایک ہیلا کوئی ایسی چیز نکالی ہو,
جیسے گزرتا جا رہا ہے نا, اب اس میں مختلف چیزیں اب رائج ہوتی جا رہی ہیں,
تازہ
اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو سوچ ہوتی ہو کہ اب کون تیس دن تک پورا پورا ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ قیام کرے, تو دو تین دن جتنی مشقت برداشت کرنی ہے کر لیتے ہیں اور پھر اگلے آرام سے جو صورتیں پڑھتے رہیں گے اور گزارتے رہیں گے.
تو یہ تراویح میں جو ختم قرآن ہونا تھا وہ تو اگر ستائیس روزے کے بجائے دس روزہ چھ روزہ کے اندر تین روزہ میں اگر ختم قرآن ہو گیا تو ایک سنت ادا ہوئی ہے،
ٹھیک ہے،
بقیہ سنت جو دوسری ہے مستقل تراوی کی ادائیگی مکمل رمضان تک وہ ادائیگی کرنا ضرور، یعنی سنت موقع ہے، اس کو ترک نہیں کریں گے،
ٹھیک ہے۔ کیا تراویح سے متعلق میسیجز بھی ہمارے پاس، کیونکہ مہینہ قریب ہے، اسلامی بہنوں کے اندر ایک رسم کہہ لیجئے یا جائز ہے یا آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ان کی بھی جماعت ہوتی ہے، اور یہ لکھ رہی ہیں کہ ہمیں چونکہ قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا، قرآن پاک پورا یاد نہیں ہے، تو ہم کسی اسلامی بہن کو کہتے ہیں کہ وہ جماعت کروا دیں جو حافظہ ہیں اور وہ قرآن پاک تراویح میں پڑھیں گے تو ہم سن لیں گی، تو کیا ان کے لیے اس طرح اس وجہ سے یہ ہیلا کرنا جماعت کے حوالے سے؟
خواتین کا چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، تو ان کے لیے جماعت کا اہتمام کرنا، یعنی ان میں ایک امام بن جائے بقیہ سب مقتدی ہوں، تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رہا معاملہ قرآن پاک پڑھنے کا تو سیکھیں،
ٹھیک ہے،
مدرسۃ المدینہ بالغہ
حفظ کے حوالے سے پورا قرآن سننا چاہتی ہیں، تراویح
پورا قرآن پاک سننا چاہتی ہیں، تو اب دیکھیں تراویح میں سننا چاہ رہی ہیں تو ایک جب گنجائش شریعت نے نہیں رکھی یا اجازت نہیں دی تو اب زبردستی اس خواہش کی طرف نہ جائیں، قرآن پاک سننا ہے تو کسی سے سن لیں جو اسلامی بہن پڑھنے والی ہوں اور اس کو پڑھنا نہیں آتا، یہ سن کر ثواب حاصل کرنا چاہتی ہیں تو قرآن پاک سنا جا سکتا ہے، یا جیسے مدنی چینل کے ذریعے قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے یا باقاعدہ اپنا کنز الایمان کے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کی ریکارڈنگ بھی ہے تو اس میں بھی سنا جا سکتا ہے،
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی بہنیں جیسے اب گھروں میں حفاظ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو وہ جماعت کروا رہے تو اب پیچھے تو جماعت میں شامل ہو سکتی ہیں، گھر ہی کے اندر ہو رہی ہے، کچھ مرد ہیں اس کے پیچھے گھر کی خواتین کھڑی ہو جائیں۔
اب اس میں یہ ہے کہ تراویح اگر پڑھانے والا بالغ عاقل بالغ مرد ہے، سنی صحیح العقیدہ جو امامت کی شرائط ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اگر وہ امامت کر رہا ہے اس کے پیچھے مرد حضرات اس کے گھر کے ہی وہ پڑھ رہے ہیں اور کسی اور کمرے میں پردے کی رعایت کے ساتھ خواتین جماعت میں یوں شامل ہو جاتی ہیں گھر کی خواتین، تو اس میں حرج نہیں ہے،
ٹھیک
ہے، لیکن اس میں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اکثر جہاں ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر جو تراویح پڑھانے والے امام قاری حافظ صاحب ہوتے ہیں تو وہ عشاء کی نماز بھی پھر اسی گھر میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، جماعت عشاء کی ہوتی ہے، تو قریب مسجد ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر جماعت کو بلا عذر شرعی چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یاد رکھیں مسجد کی جماعت یہ واجب ہے جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ پایا جائے ترک جماعت کے حوالے سے، تو یہ عذر نہیں ہے
کہ گھر میں
تراویح ہو رہی ہے تو پھر نماز ادھر پڑھ کر آؤ، تراویح ادھر پڑھو تو تھوڑا سا وہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے، یہ آپ کا مسجد میں جانا، مسجد کے اٹھنے والے ہر قدم پر نیکی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، کہ جماعت سے فضیلت جو جماعت کی ہے وہ آپ کو حاصل ہوگی، پھر جماعت واجب بھی ہے جب تک کہ ترک کے کوئی شرعی آزار اور عذر نہ پائے جائیں، اس وقت تک واجب ہے،
ٹھیک ہے،
مردوں کے لیے، تو اس لیے اس واجب کو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو تھوڑا اس میں اپنے اس طریقے کار کی اصلاح کرنی چاہیے،
ٹھیک ہے۔ گھر میں جماعت کے حوالے سے ایک اور بھی رسم ہے انشاءاللہ اس کے متعلق بھی سوال کریں گے، لیکن کچھ کالز اور ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ پہلا ویڈیو سوال چلائیے۔
روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟
روزے کے حوالے سے،
روزے کی حالت میں خون دینے سے یا خون لینے سے،
ٹھیک ہے،
یعنی مریض کو خون دیا گیا اور دینے والے نے، تیماردار نے، مریض کی عادت کرنے والے نے خون دیا، تو نہ لینے والے کا روزہ ٹوٹے گا نہ خون عطیہ کرنے والے کا روزہ ٹوٹے گا، کیونکہ روزہ ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں وہ پیٹ میں کھانے پینے کے ذریعے کوئی چیز ڈالی جائے یا جو منفذ جو معدے تک جسم کے جو ذرائع ہیں منفذ کی صورت، تو ان کے ذرائع کے ذریعے کوئی چیز معدے تک جائے گی تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تو خون جو ہے وہ معدے کے اندر نہیں پہنچایا جاتا، خون کی نسیں ہوتی ہیں،
ٹھیک ہے،
تو ان وینز کے اندر ہی خون کی روانی ہوتی ہے، وہ کوئی بھی نس یا کوئی بھی رگ خون کی معدے میں نہیں کھل رہی،
معدے کے اندر نہیں جا رہی،
معدے کے اندر نہیں جا رہی، تو جس ہم پانی پیتے ہیں وہ معدے میں چلا جاتا ہے، تو اس طرح کوئی بلڈ معدے
کی الگ ہے،
خون کی نالی الگ ہے، تو ان کی روانی جدا گانا جسم کے دیگر حصوں میں نسوں کے ذریعے خون کی گردش ہوتی ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔
اچھا، خون کے حوالے سے اب بات چلی تو اب یہ عطیہ کرنے کا لفظ آپ نے ارشاد فرمایا، تو عطیہ کرتے جائیں جس کو دل کرے، کیا اس کا طریقہ کار ہے؟
بلڈ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جب موڈ ہوا تو بلڈ دے دیا،
جی جی،
یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، جب ضرورت پڑے،
ٹھیک ہے،
تو اب دینے کی گنجائش ہے،
حساب سے رابطہ کر لیا جائے،
اور ایسے ہی جس مریض کے لیے جب کہا جائے اور اس میں بھی جب ضرورت پڑے تو اس کو خون چڑھانا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر اس کی جان ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، تو ایسے مریض کو بلا شبہ خون دیا جا سکتا ہے، خون بیچنا جائز نہیں،
یہ عادت کے طور پر نہیں ہے، بعض لوگوں کو کہنا ہوتا ہے ہر تین مہینے بعد دیں صحت اچھی تو یوں کر کے نہیں ہوگا،
یہ جائز نہیں،
جب بھی ضرورت پڑے تو شرعی طور پر مفتی صاحب سے معلومات حاصل کر لی جائیں۔ ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں، چلائیے۔
میرا نام اسحاق اطہری ہے، میں مرکز الدولیہ لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہے کہ آج کل صبح کے وقت دو آفتاب کا جب ممنوع وقت شروع ہو جاتا ہے، تب بعد نمازی مسجد میں آتے ہیں اور آتے ہی نماز نیت کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس طرح ان کا عمل کرنے سے ان کو کیسے روکا جائے، یا کہ نماز کے دوران ان کی نماز توڑ دی جائے، یا کہ بعد میں جب وہ نماز پوری کر دیں ان کو بتایا جائے کہ اس وقت ممنوع وقت ہے تو وہ اس وقت نماز نہ پڑھے، اپنی نماز بعد میں قضا کر کے پڑھیں، اس طرح کرنا کیسا، یہ بتا دیجیے تفصیل کے ساتھ بتا دیجیے ان کو کیسے روکا جائے۔
جی، نماز توڑ دیں ان کی، انتظار کریں پڑھ لیں، بعد میں مسئلہ بیان کریں، فجر کا وقت نکل چکا، ممنوع وقت شروع ہو چکا،
تو فجر کے طلوع آفتاب کے بعد فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو 20 منٹ تقریباً جو وقت ہوتا ہے یہ مکروہ وقت ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کسی بھی قسم کی، اب فجر کی نماز بھی اس وقت نہیں پڑھ سکتے۔ اب سوال ان کا ہے کہ کوئی پڑھ رہا ہے اور لوگ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اب ان کو کیسے روکیں،
بھلے وہ قضا کی نیت سے پڑھ لے،
قضا ہی، تو اب یہ ہے کہ جو اس وقت میں نماز ادا کر رہا ہے یعنی باقاعدہ شروع کر چکا ہے، اب اس کو نماز پڑھنے سے روکنا یا نماز توڑ دو نہیں پڑھو تو اس سے منع کیا گیا ہے،
یہ نہ کیا جائے،
اب چونکہ اس نے اسٹارٹ کر دیا، شروع کر دیے تو اب اس وقت اس کو نماز سے نہیں روکیں۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا اس حوالے سے بالخصوص آپ کا فرمان بھی ملتا ہے، اور کہ آپ ایسے موقع پہ کہ جب لوگ مکروہ وقت میں اگر نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ اس کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتے تھے، خاص اس وقت جب وہ پڑھ رہا ہو، تو فرماتے تھے کہ مجھے اس آیت کے حوالے سے ڈر لگتا ہے جو قرآن پاک میں کفار کے حوالے سے، بعض مخصوص کافروں کے حوالے سے ان کے طریقہ کار کو بیان کیا گیا اس آیت میں، ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، کہ کیا آپ ایسے شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو منع کرتا ہے اللہ کے بندے کو جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، ان جو نماز پڑھنے سے روکے، تو آپ اس روکنے والے کو نہیں دیکھتے؟
ٹھیک ہے،
تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اس آیت کے پیش نظر جب کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا تھا مکروہ وقت میں، شروع کر چکا ہوتا تھا، تو اس کو اس نماز کی حالت میں منع نہیں کیا کرتے تھے، تو اب یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے مکروہ اوقات میں تو اس کو نماز پڑھنے کی حالت میں روک ٹوک نہیں کر سکتے، ہاں جب وہ نماز پڑھ چکا سلام پھیر دیا، اب اس کو نرمی سے محبت سے سمجھائیں کہ یہ جو وقت تھا جس وقت میں آپ نے نماز ادا کی ہے، بالخصوص جیسے فجر کی نماز ادا کی ہے مکروہ وقت میں ادا کی ہے، تو یہ فجر کی نماز ادا بھی نہیں ہوئی،
ٹھیک،
جو مکروہ اوقات ہیں
یہ ادا نہ ہوئی،
یہ اس مکروہ وقت میں اگر کوئی قضا نماز بھی ادا کرتا ہے تو وہ قضا نماز ادا نہیں ہوتی،
اچھا باقی رہے گی
وہ دوبارہ سے فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اچھا، آج کی جیسے اثر کا جو مکروہ وقت ہوتا ہے، کسی نے اثر کی نماز نہیں پڑھی اور غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ کا جو ٹائم وہ شروع ہو گیا، تو آج والی جو اثر ہے وہ غروب آفتاب تک وہ اگر پڑھ لیتا ہے تو وہ ادا کہلائے گی، تو حتیٰ کہ یوں بھی کہ اگر اس نے تکبیر تحریمہ غروب آفتاب سے پہلے شروع کی اور اس کا اختتام ہوتا ہے مغرب کے وقت میں، اثر کی نماز میں سلام جو پھر رہا ہے وہ مغرب کا وقت شروع ہو چکا تھا، اس وقت پھر رہا ہے، تب بھی وہ ادا کہلائے گی، کیونکہ نماز کی ابتدا وہ وقت عصر کے آخر وقت میں کر چکا تھا، تو عصر کی نماز کا آج کی عصر کی نماز کا حکم الگ ہے، البتہ جیسے جو تین اوقات مکروہ ہیں، ایک طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ اور ایک غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ اور ایک زاویہ کبریٰ کا جو دوپہر کو
نماز کے نقشے میں لکھا بھی ہوتا ہے اس کی،
جی، تو ان اوقات میں قضا نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ قضا نماز ادا نہیں ہوتی،
اچھا،
وہ گویا پڑھی نہ پڑھی
برابر
سیم، بلکہ آدمی اس صورت میں نماز پڑھنے کی حالت میں گناہ گار بھی ہوتا ہے کہ مکروہ اوقات میں نماز پڑھنا بھی گناہ کا کام ہے، ناجائز ہے، تو جو ایسا کر رہا ہے اس کو نرمی سے سمجھایا جائے اور اس کو توبہ پہ بھی تلقین کی جائے کہ آپ کا یہ عمل جو ہے وہ غلط ہوا، توبہ بھی کریں اور اس نماز کو دوبارہ سے پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے، حضور بڑا دلچسپ میسج آیا ہے، اب ظاہر سی بات ہے یہ ذہن ہوگا لوگوں کا، تو اسی لیے میسج آ رہا ہے کہ اگر پورے محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی تراویح پڑھ لے تو کیا سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور اگر کسی نے نہ پڑھی تو کیا پورا ہی محلہ گناہ گار ہوگا؟ فرض کفایہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ تراوی کے حوالے سے ان کا بنا ہوا ہے.
دیکھیں یہ جس طرح سحری کرنا
جی جی
افطاری کرنا یہ بھی سنت ہے,
سب اپنا اپنا کر,
سب اپنی اپنی یہ سنت تو کوئی بھی نہیں چھوڑ رہا ہوتا
محلے میں سے کوئی,
ٹھیک ہے, کوئی ایک سحری کر لے تو پورے محلے کی طرف سے سحری ہو جائے افطاری ہو جائے ایسا تو نہیں ہے. تو اس سنت کو تو ہر ایک منتظر ہو رہا ہوتا ہے
جی جی
کب افطار کا وقت ہو اور اذان مغرب ہو. بلکہ ایک تو آج کل ایک پوسٹ بھی نظر سے گزری تھی کہ ایک وقت وہ تھا کہ جب اذان انتظار کرتی ہے کہ لوگ آئیں
جیسے آج کل کے دن,
ٹھیک ہے, اور ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ لوگ اذان کا انتظار کریں گے مغرب کی کب اذان ہو, مطلب یہ کسی نے چوٹ مارنے کے لیے کہا ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک آدمی کا تراوی پڑھنا اس کی اپنی سنت موقعہ کی ادائیگی کروائے گا, اس سے دوسرے کی سنت موقعہ اس کے سر سے ٹلے گا.
ہر ایک پر اپنی,
ہر ایک کے اوپر
فرض کفایہ یا
سنت کفایہ والا معاملہ نہیں ہے. ہاں جماعت جو ہے نا,
ٹھیک ہے,
تراوی کی جماعت یہ سنت کفایہ ہے. یعنی اگر مسجد کے اندر جماعت ہی نہیں ہو رہی تو سارے اہل محلہ پر اس کا مطلب جو بھی معاملہ ہے مواخذہ جو بھی صورت بنے گی اس پہ آئے گا. لیکن اگر محلے میں چند افراد نے بھی مل کے جماعت قائم کر لی ہے تو اب بقیہ لوگ اپنی اپنی تنہا بھی پڑھ لیتے ہیں تو ان سے غریب ان کا مواخذہ نہیں ہے,
جماعت میں حاضر ہونا چاہیے. جی ایک اور کال چلائیے.
حضور میں ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رمضان شریف آتے ہی لوگ جو ہے کاروبار کی سوچتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ چلو بھا بھجے کا ٹھیلا لگا لے, کوئی کہتا ہے فروٹ کا لگا لیں, تو لوگ جو ہے اسی میں مشغول رہتے ہیں کہ رمضان آئے تو کیا کاروبار کرنا چاہیے یا عبادت میں مشغول ہونا چاہیے؟
صحابہ کرام کا کیا عمل تھا اور لوگوں کے اعمال کیا ہیں؟
دیکھیں ماہ رمضان مبارک یہ نیکیوں کا سیزن گویا, اس میں نیکیوں کے درجات بڑھ جاتے ہیں, ثواب بڑھ جاتے ہیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو اب جو جس چیز کا طالب ہے وہ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو جو اس ماہ رمضان کو سمجھتا ہے دنیا کمانے کا موسم آ گیا, وہ اس کی تدبیریں اور سوچ خیالات میں گم ہو جاتا ہے, کوششیں کرتا ہے.
کئیوں کے تو کاروبار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے عبادت کا وقت ختم ہوتے ہی ایسے ایسے اوقات میں ہے کہ وہ بظاہر نہیں لگتا کہ عبادت کرتے ہیں,
مطلب ان کا لمحہ لمحہ گویا وہ دنیا کے کمانے کی طرف ہی مصروف ہو جاتا ہے. تو جبکہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان کی آمد کے منتظر ہوتے ہیں کہ اس میں ہم نیکیاں کریں گے ثواب بڑھ جائے گا, تو اور اپنے اعمال کو بڑھانے کے لیے وہ شعبان المعظم سے اپنے اعمال میں اضافہ کر لیتے ہیں اور ماہ رمضان کا گویا نیکیوں کے ساتھ استقبال کر رہے ہیں. تو یہ اپنی اپنی سوچیں ہیں. تو ماہ رمضان المبارک یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں آتا, یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مہمان ماہ رمضان کو ہمیں عطا فرمایا ہے. اور حدیث مبارک میں جو فرمایا گیا کہ میری امت کو اگر معلوم ہو کہ ماہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں کہ سارا سال ہی رمضان جیسی کیفیت ہو, یعنی ہر لمحہ ہر مہینہ ماہ رمضان جیسی برکتوں پہ مشتمل ہو, ماہ رمضان کی قدر اگر پتہ چل جائے. تو اس حوالے سے اب یہ ہے کہ جو ماہ رمضان مبارک میں دنیا طلبی میں مصروف ہو جاتا ہے تو بہت بڑی بڑی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کر رہا ہوتا ہے اگر وہ نیکیاں نہیں کر رہا, نیکیوں سے غافل ہو کے دنیا داری کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو سوچنا چاہیے کہ یعنی یہ سوچ یوں بنائے کہ اگر کوئی ماہ رمضان مبارک میں جیسے جو کمانے والی جو سوچ رکھنے والے افراد ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ سیزن ہے, اس کو اگر ضائع کر دیا تو نے وقت ضائع کر دیا, اہم ترین وقت ضائع کر دیا. تو بس اوقات پورے سال میں آدمی اتنا نہیں کماتا جتنا ایک مہینے میں کما لیتا ہے. تو کوئی بھی دنیا دار سوچ دنیا کمانے کی سوچ رکھنے والا اس وقت کو ضائع نہیں کرتا. تو اب اس زاویے سے بھی سوچیں کہ ماہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, تو پورے 11 ماہ میں اگر وہ نیکیاں جو ہم نہیں کر پاتے آسانی کے ساتھ اور ماہ رمضان میں وہ کام ہم اگر کریں تو اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اب اس سیزن کو جو نیکیوں میں جس میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے اس مبارک موسم اور سیزن کو اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو کتنا محروم شخص ہے. تو لہذا ماہ رمضان مبارک کی قدر کریں اور اس ماہ مبارکہ میں جو دن کا روزہ یہ رکھنا فرض ہے اور رات کا قیام یعنی تراوی کی صورت میں سنت موقعہ ہے, تو ان چیزوں سے اور اس کے علاوہ کثرت سے قرآن پاک پڑھیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان مبارک میں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. اور جو آخری جو ماہ رمضان تھا وصال ظاہری سے قبل والا، تو اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو مرتبہ قرآن پاک کا جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا تھا. تو یہ کثرت سے عبادت کرنے کا مہینہ ہے. ضمنی طور پہ یا یوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے روزگار میں بھی وسعت عطا فرما دی، جہاں اخروی فوائد حاصل ہو رہے ہیں وہیں دنیاوی فوائد بھی اس میں حاصل ہوتے ہیں. تو دنیاوی فوائد ہی کو بنیاد نہ بنایا جائے، یہ تو نتیجتاً ضمناً مل ہی جائے گی.
ٹھیک ہے،
تو یہ ماہ رمضان کے جو اخروی فوائد ہیں، اور ماہ رمضان میں روزے اور عبادت کے ذریعے جسمانی روحانی جو انسان کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں ان پہ نظر رکھے، اور دنیا داری سے بھی ایسا نہیں ہے کہ بالکل کٹ جائے اور بالکل مسجد میں پڑ جائے، اس کا بھی کوئی نہیں کہتا.
ضروری
اس کے
نہیں.
حلال بقدر کفایت کمانا یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے،
مزید کشادگی کرنا جائز ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہ نہ ہو کہ ساری کشادگیاں اور محنت یہ سب دنیا کی طرف ہی ہو جائے اور اپنی نیکیاں اپنے نام اعمال اس کے اندر کوئی وسعت نہ آئے.
ٹھیک ہے، جماعت گھر میں کروانے سے متعلق ایک اور بھی رسم ہے کہ گھر میں قرآن خوانی ہوئی اور نماز کا وقت آ گیا تو کئی دفعہ اہل خانہ کا جذبہ یوں ہوتا ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایک جماعت ہو جائے تو برکت ہوگی، تو وہ لوگوں کو قائل کر کے جو بھی پڑھنے آئے ہوتے ہیں تو بھئی آپ یہیں جماعت کروا لیتے تو لوگ بھی جماعت میں شریک ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ ایک اچھی نیت ہے کہ میرے گھر میں جماعت کی برکت حاصل ہو جائے تو مسجد میں نہ جائیں؟ کیا یہ درست طریقہ کار ہے؟
دیکھیں، اگر ایسا ہے کہ بائی چانس جماعت ہی فوت ہو چکی ہے مسجد میں،
فوت ہو چکی یعنی
مسجد جماعت نکل گئی
چکا،
یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ جماعت کس ٹائم ہونی تھی اور توجہ نہ رہی، یعنی جس میں کہیں کہ ذاتی طور پہ کوئی غفلت نہیں پائی گئی، تو پھر اگر جماعت اگر مسجد کے بجائے گھر میں کر لی گئی تو اس میں حرج نہیں ہے. لیکن اگر مسجد کی جماعت کا ٹائم مقرر ہے اور باقاعدہ مسجد کی جماعت میں شرکت بھی ہو سکتی تھی، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو اب مسجد کی جماعت چھوڑنا اور گھر میں نماز کا اہتمام کرنا، تو یہ ترک جماعت کی وجہ سے آدمی گناہگار ہوتا ہے. تو اب اس کو یوں کہیں کہ بظاہر ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں یعنی گھر میں برکت ہو، نماز ہی پڑھ رہے ہیں، لیکن پڑھ تو رہے ہیں، ساتھ میں اس کا دوسرا پس منظر یہ ہے کہ وہ جماعت چھوڑ رہے ہیں،
گناہگار بھی ہو رہے ہیں.
تو ایک کام ایسا ہے کہ جس کا ایک پہلو ہے جس میں آدمی گناہگار ہو رہا ہے، اور دوسرا پہلو ہے جس میں ایک برکت ثواب جو بھی ہے، تو آدمی کو وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے جس میں گناہ سے بچے.
ٹھیک ہے،
تو اس لیے مسجد کی جماعت کو فوقیت دی جائے اور مسجد میں جماعت میں شریک ہوں، اور اس کے بعد گھر میں آ کے جو بھی آپ کو دعا کرنی ہے، قرآن شریف آپ نے پڑھا ہے، فاتحہ خوانی، صلاۃ والسلام، جو بھی اہتمام ہوتا ہے اختتامی، تو وہ آپ کریں.
ٹھیک ہے،
صرف نماز یعنی ترک جماعت کر کے پھر آپ سمجھیں گے برکت ہوگی، تو برکت اس طرح نہیں ہوگی. برکت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پہ عمل کرنے کی صورت میں ہی نصیب ہوتی ہے.
اچھا، قرآن خوانی کی بات چلی، اس کے حوالے سے بھی ایک رسم رائج ہے مسلمانوں کے اندر کہ جب بھی نیا گھر لیں گے، دکان لیں گے، تو وہاں قرآن خوانی کرواتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، تو کیا یہ درست عمل ہے، برکت والا عمل ہے؟
بلا شبہ قرآن پاک جہاں پڑھا جاتا ہے برکتوں کا نزول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے،
اور اگر اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے، لوگ سن رہے ہوتے ہیں، تو سننے والوں کو بھی ثواب ملتا ہے. قرآن خوانی جو ہے وہ کیونکہ سب مل کے ایک ایک پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں گھر کے ابتدا افتتاح کے لیے، دکان کے کاروبار کے افتتاح کے لیے جو قرآن خوانی کی جاتی ہے بلا شبہ جائز کام ہے. اور اچھی نیت کریں گے، قرآن پاک کی برکت کی نیت کریں گے، تو انشاءاللہ برکت بھی ہوگی. تو بلا شبہ یہ جائز کام ہے، البتہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو سینٹر کی دکان کھول رہے ہیں اور قرآن خوانی سے اس کی افتتاح ہو رہی ہے، ایسا نہ ہو.
ٹھیک ہے، وہ کام بھی نہ کیا جائے،
وہ کام بھی نہیں کرنا،
قرآن خوانی نہیں کروانی تو
وہ کام بھی نہیں کرنا ہے، تو گناہ کا کام ہے. لیکن لوگوں کی ایک نیچر ایسی ہو چکی ہے کہ جائز کام کر رہے ہوں یا ناجائز کام کر رہے ہوں، مطلب قرآن خوانی ہونی ہے، وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو قرآن خوانی کا مقصد برکت، اور حرام کام میں برکت نہیں ہے، تو اس لیے حرام کام سے بچیں، وہ برکت والے کام وہ کریں جو رزق حلال کی صورت ہو. تو اس کے لیے قرآن خوانی کر کے اپنے کاروبار کی ابتدا یوں کی جائے، تو انشاءاللہ یہ برکت نصیب ہوگی
انشاءاللہ. ایک کال چلائیے گا.
محمد عبدالعلی متاری قرون آباد سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ حضور ماہ رمضان المبارک کے اندر مکمل قرآن پاک تراویح کے اندر ختم نہ کر سکیں یا نہ اس کی ترکیب ہو، کیا سورتوں کے ذریعے سے مکمل ماہ رمضان کے اندر تراویح پڑھا سکتے ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں.
قرآن پاک کا ختم جو وہ سنت ہے، اگر حافظ میسر نہ ہونے کی صورت میں اگر پورا قرآن ختم نہیں ہو پا رہا تو سورتوں کے ساتھ بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
باب المدینہ کراچی سے ابو ماجد اتاری عرض کر رہا ہوں. سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ قبرستان کی حاضری کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ پاؤں کی طرف سے حاضر ہو تاکہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرہانے سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے، اس سے اسے یعنی مردے کو اذیت ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ عموماً قبر میں جسم سلامت نہیں رہتا، تو اب مردے کو اذیت ہونے سے کیا مراد؟ رہنمائی فرما دیجیے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مردے کو اذیت ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، اگر ہم یہی سوچ لیں گے کہ جو بھی قبر میں جاتا ہے وہ گل سڑ ہی جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا معاملہ ہے برزخی معاملہ.
ٹھیک ہے،
ہم نے جب مردے کو سپرد خاک کیا، ڈھک دیا، اب اس کو کھول کر دیکھنا بھی جائز نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
چونکہ غیب کا معاملہ ہے.
صحیح.
تو اس لیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بھی قبر پہ ہم اپنے عزیز اقارب کسی مرحوم کی قبر پہ جا رہے ہیں تو وہ گل سڑ گیا ہوگا، ایسا ہمیں گمان کرنا نہیں چاہیے. ظن المؤمنین خیرا، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے، تو ہم یہ اچھا گمان رکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی نیکی ایسا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا جس کی وجہ سے اس کا جسم بھی سلامت رہے. تو ہمیں اچھی سوچیں، اچھے گمان مسلمانوں کے بارے میں رکھنے چاہیے. اور چونکہ معاملہ سارا پردے میں، ہمیں کون سا اس میت کے جسم کے بارے میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ گل سڑ چکا ہے؟
ٹھیک ہے،
تو بہرحال جو آداب کے طریقے ہیں ان کو ملحوظ رکھیں کہ پاؤں کی طرف سے آئے اور سرحان جو اس کا چہرے کا رخ ہے اس طرف رک کر کے کھڑا ہو، قبلے شریف کی طرف پیٹ ہو. تو اس کو قبلے کی بے ادبی نہیں کہا جائے گا. اگر اس طرح بے ادبیاں ہونے لگیں تو خطیب صاحب جو خطبہ دیتے ہیں وہ کہاں رک کر کے دیتے ہیں؟ نمازیوں کی طرف ان کا رخ ہوتا ہے، اور ان کی پیٹ کہاں پر ہوتی ہے؟
قبلے کی طرف،
قبلہ شریف کی طرف ہوتی ہے. تو یہ بے ادبی نہیں ہے. جو طریقہ آداب شریعت مطہرہ نے بیان فرمائے ہیں اس طریقہ کار کے مطابق عمل کرنے میں کوئی بے ادبی نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جیسے قبرستان بس اوقات مردے کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو بعض عقل مند اس میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ قبلے کو پاؤں نہ ہو مردے کا.
صحیح.
حالانکہ اس موقع پہ ادب اور طریقہ یہ ہے، شریعت مطہرہ نے جو تعلیم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جس سمت لوگ جا رہے ہیں اسی سمت سر ہو،
سر ہو،
سرہانہ میت کا اسی طرف ہو جس سمت لوگ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں. اب پاؤں کہیں قبلے کی جانب ہو رہے ہوں گے،
آگے
کہیں
ہوں گے،
شمالن جنوبن ہو رہے ہوں گے، تو اس میں حرج نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ جس طرف لوگ جا رہے ہیں اسی طرف مردے کا سر ہونا چاہیے. تو اسی طرح جب قبر کے جو بھی آداب کتابوں میں لکھے ہیں انہیں آداب کو ملحوظ رکھ کے ہمیں زیارت قبور کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. ایک اور کال چلا دیجیے.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مجھے ہیپاٹائٹس اور شوگر ہے، اس میں مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آیا کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟ میری عمر ہے 47 46 47. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں مہربانی.
اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. تعویذات اتاریہ الحمدللہ مختلف جگہوں پر ملتے ہیں، ان کو بھی حاصل کیجئے. باقی جو شرعی طور پر آپ کے لیے حکم ہے وہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیں.
شوگر پیشنٹ ہونا مطلقاً یہ کوئی روزہ رکھنے میں رکاوٹ نہیں پیدا کرتا.
ٹھیک ہے.
ہاں یہ اگر شوگر ہائی ہو جائے، بالکل لو ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ نارمل جو شوگر پیشنٹ ہیں تو ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی ہے ایسی موجود ہے کہ جو 60 60 65 65 سال کی عمر ہونے کے باوجود بھی ماہ رمضان میں شوگر پیشنٹ بھی ہیں اور بھی دیگر امراض ہیں لیکن روزے رکھ رہے ہیں. تو روزہ شوگر کا مرض یہ کوئی روزے میں رکاوٹ مطلقا نہیں بنتا. ہاں جو کیفیت اپ ڈاؤن اگر کسی مریض کی ہو جاتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے کہ کچھ دنوں تک روزے نہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو کہ وہ طاقت نہیں پا رہا، بعد میں اس میں ہمت اور طاقت آ جائے، استطاعت آ جائے تو روزے رکھنے ہوں گے. تو اب یہ 47 ان کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے، مرض سے انہیں نجات عطا فرمائے، صحت تندرستی والی نیکیوں بھری طویل زندگی عطا کرے،
اچھی نیتیں فرمائیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی.
تو اب یہ کہ یہ عمر مطلب ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ روزہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ فدیہ دینا شروع کر دیں, یہ روزہ رکھنے کی بھرپور کوشش کریں اور باقاعدہ جو بھی ان کی کیفیت ہے ماہ رمضان شریف آنے کے وقت ابھی پہلے پوچھ لیں, جب روزہ رکھیں روزے کے دوران کیا کیفیت ہوتی ہے, دارالافتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں ان پہ رابطہ کریں, یا دارالافتاء اہل سنت آپ کے اپنے شہر میں موجود ہو تو دارالافتاء آ جائیے, کوئی سنی صحیح العقیدہ مفتی صاحب ہوں تو ان سے رجوع کیجیے, ان سے شرعی رہنمائی لیجیے.
ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے.